Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وآل بيته وآل طاعته أجمعين بزرگان محترم اس سے قبل گفتگو جو ہے والدین کے حقوق کے متعلق چل رہی تھی ویسے جو ہے چونکہ رمضان المبارک بہت ہی قریب ہے اور تو اس اعتبار سے جو ہے گویا اس کے فضائل کو بیان کرنا چاہیے لیکن الحمدللہ روزانہ جو کتاب کی تعلیم ہوتی ہے اس میں فضائل رمضان ہی پڑھے جاتے ہیں تو امید تو یہی ہے کہ سارے حضرات اس کو سن رہے ہوں گے اور اپنے گھروں میں بھی اس کی تعلیم کرتے ہوں گے گھروں میں تعلیم کرنے کی وجہ سے بہت فائدہ ہوتا ہے عام طور پر جو ہے ہم لوگ اس سے بڑے غافل ہیں میں نے یہ بھی دیکھا کہ الحمدللہ انگلینڈ کے اندر یہ خاص ماحول ہے کہ جمعہ میں خطبے سے پہلے عام طور پر انگلش میں یا اردو کے اندر بیان ہوتے ہیں اور اس بیان کی وجہ سے الحمدللہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے پلے پڑ جاتی ہے باتیں اور بولنے والے کے لیے بھی فائدہ ہو جاتا ہے وہ یہ کہ قرآن و حدیث کی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہے تو قرآن و حدیث کو جب بھی پڑھو یا بولو تو اس کی وجہ سے ایک نور پیدا ہوتا ہے وہ نور دل میں اترتا ہے تو اسی طرح جو گھر کے اندر بھی جو ہے ہم واہیات تو بہت ساری چلتی ہی رہتی ہے بلکہ بہت سی مرتبہ جو ہے کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے کوئی سننے والا نہیں ہوتا ہے تو ابھی جو ہے گھر میں جو چیز چلتی ہے وہ چلا ہی کرتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے گھر کے اندر ظلمت اور جو ہے گھر کے اندر بے برکتی ہوتی ہے نحوست ہے قسم کی لیکن اگر اس کے بجائے جو ہے گھر کے اندر کلام پاک کی تعلیم کی جائے کلام پاک کو پڑھا جائے اپنے بچوں کو لے کر جو ہے فضائل اعمال ہے یا اور کوئی بھی کتاب ہو اچھی اس کو پڑھ کر سنایا جائے چاہے پانچ ہی منٹ ہو تو اس کی وجہ سے جو ہے بہت فائدہ ہوتا ہے لیکن عام طور پر جو ہے اس کی طرف کوئی توجہ ہوتی نہیں ہے الا ماشاء اللہ کچھ وہ حضرات جو جماعت میں منسلک ہیں اور جماعت میں جاتے رہتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی گھر کی تعلیم بھی ہونی چاہیے تو ان کے گھروں میں شاید کسی کے یہاں ہوتی ہوگی ان کے یہاں بھی پابندی سے نہیں ہوتی ہے لیکن اگر گھر میں تعلیم کی جائے چاہے پانچ ہی منٹ کیوں نہ ہو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے پہلے زمانے کے اندر عام طور پر مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سوتے وقت جو ہے قصے سنایا کرتی تھیں. اب وہ جو ہے جس کا جیسا ماحول جس کے جو ہے کبھی جو ہے وہ اٹ پٹانگ باتیں بھی سناتی ہے, کہانیاں بھی سناتی ہے اور کوئی دین کی باتیں بھی سنا دیتی ہیں. تو جو دین کی باتیں سناتی ہیں تو بچوں کے ذہن جو ہے بالکل خالی ہوتے ہیں, اور خاص طور سے ماں باپ سے ان کو بڑی محبت ہوتی ہے, عظمت بھی ہوتی ہے. وہ جو باتیں کہتی ہے وہ باتیں ان کے دل کے اندر اتر جاتی ہے اور ذہن میں منقش ہو جاتی ہے. تو مائیں بھی اگر اپنے بچوں کو اس طرح کی کوئی ایک چھوٹی سی بات ہی کہہ دیا کریں تو اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوگا. اور سب سے بڑا فائدہ تو یہ کہ آپ کی اولاد نیک ہو جائے گی, آپ کی اولاد کی تربیت ہو جائے گی, اور وہ جتنے بھی نیک کام کرے گی آخرت میں آپ کو اس کا حصہ ملے گا. یوں آپ چاہے ان کو وہ اصال ثواب کرے کہ نہ کرے. عام طور پر لوگ جو ہے اصال مسجد میں اعلان کر دیتے ہیں, بھائی یاسین شریف کا ختم ہے بیٹھ جاؤ, اور زبردستی بٹھاتے ہیں پڑھتے ہیں. یہ کوئی تعلیم نہیں, اصال ثواب نہیں ہے. اصل اصال ثواب تو یہ ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. جب دینی تعلیم دیں گے وہ دین پر عمل کریں گے, شریعت کے مطابق عمل کریں گے, تو ایسی صورت میں انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ملے گا. سنت کے لیے وقت دیا جاتا ہے بعد میں 10 منٹ کا. تو بہرحال جو ہے تعلیم سے بہت فائدہ ہوتا ہے, اور تعلیم گھر میں ضرور کرنی چاہیے. خیر مجھے تو ایک بات یاد آ گئی اس لیے میں نے ذکر کر دی. میں ایک بات خاص یہ بھی ذکر کر رہا تھا کہ دیکھیے رمضان شریف کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس لیے بنایا ہے خصوصاً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, اس مہینے کے اندر آدمی اپنی مغفرت کرا لے اپنے گناہوں. اس لیے کہ کون انسان ایسا ہے جس سے گناہ نہیں ہوتے ہیں؟ گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں ہر ایک سے. تو ظاہر بات ہے یہ خاص طور سے یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا ہے کہ آدمی جو ہے 11 مہینے کے اندر جو کچھ اس سے کوتاہی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر معاف کرا کے معاف کرا دیں. تو جس طرح یہ مہینہ معاف کرانے کا ہے, اور اگر کوئی معاف نہیں کرے تو اس کے اوپر بڑی وعید بھی ہے. تو اسی طرح جن حضرات کے والدین حیات ہیں وہ بھی ان کے لیے ذریعہ مغفرت ہے, بہترین ذریعہ ہے. آپ کہیں گے کہ جن کے والدین نہیں ہیں تو کیا, انشاءاللہ اس کو بھی بیان کریں گے. جن کے والدین اگر نہیں ہیں تو ان کے لیے بھی طریقہ ہے. لیکن والدین جن کے حیات ہیں اللہ کو راضی کرنا بہت آسان. اللہ کو راضی کرنا کیا ہے کہ ماں باپ کو راضی کر لو. ماں باپ اگر راضی ہیں اللہ بھی راضی ہے, ماں باپ اگر ناراض ہیں اللہ بھی ناراض ہیں. بلکہ اس سے پہلے بھی میں نے ایک حدیث سنائی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کے ماں باپ اگر ناراض ہوں اور اس کے بعد وہ کتنی بھی نفلی اعمال کرتا رہے, صدقہ کرے, نماز پڑھے, اللہ تعالیٰ اس کو اللہ نے کوئی وقت نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتے. لیکن ایک آدمی والدین کو خوش رکھتا ہے. ہاں البتہ ایک بات ضرور ہے, والدین کو خوش رکھنا جب ہے جب شریعت کے خلاف نہ ہو, اللہ کی نافرمانی نہ ہو. ہاں ایسی باتیں جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ اگر ماں باپ کہیں تو ایسی صورت میں ان کی ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. ان کے ساتھ بحث کرنے کی یا ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مثلا ایک نوجوان بچہ ہے داڑھی رکھنا چاہتا ہے, اب ماں باپ پہلے سے جو ہے اس کے شوقین نہیں ہیں, اس ماحول میں رہے نہیں ہیں, باپ نہ کہتا ہے یا ماں نہ کہتی ہے کہ نہیں بیٹا داڑھی منڈانے سے داڑھی صاف کر دے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی بات ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں. ان سے کوئی حجت بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر وہ سمجھ سکتی ہوں تو نرمی کے ساتھ ان کو سمجھائیں, سمجھانے کا تم کو حق ہے, لیکن یہ ان کی بات پر عمل نہیں کرنا ہے. اسی لیے یہ آیت شریفہ میں نے پڑھی, بَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ جو ہے ایسی بات کے اوپر خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر, اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اگر تم کو حکم دے, ایسی صورت میں ولا تطعہما, ان کی بات مت مانو. لیکن بات نہ ماننے کے ساتھ ایسا نہیں کہ ان سے قطع تعلق کر دو, کہ اچھا مجھے برائی کا حکم دیا لہذا میں ان سب بولنا ہی چھوڑ دوں. جیسے عام طور پر لوگ ایسا کر دیتے ہیں, چھوٹی بات پر ناراض ہو جاتے ہیں خاص کر کے دنیاوی معاملے میں, تو پھر بولنا چالنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو نہیں, اللہ فرماتے ہیں وصاحبہما فی الدنیا معروفا, ماں باپ کیسے بھی کیوں نہ ہو, فاسق فاجر ہو تو, فاسق فاجر نہیں کافر ہو تو, کافر اور مشرک سے بڑا کفر اور شرک سے بڑا گناہ کوئی ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی کافر ماں باپ ہیں یا مشرک ماں باپ ہیں, دونوں ہیں یا ایک ہے, اور اگر وہ آپ کو بری بات کی طرف حکم دے ان کی بات مت مانو, لیکن اس کے بعد بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ایسی تعلیم قرآن اسلام کے علاوہ کہیں آپ کو نہیں ملے گی, کسی مذہب میں یہ تعلیم نہیں ملے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کا اتنا حق ہے. معلوم ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے. یہ نہیں کہ وہ نیک ہوں تو وہ خراب ہوں تو ان کے ساتھ ہر خراب معاملہ کرو, نہیں, وہ کیسے بھی کیوں نہ ہوں، فاسق فاجر ہوں، شرابی ہوں، کبابی ہوں، کافر ہوں، مشرک ہوں، کیسے بھی ہو، تم کو حکم یہ ہے تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو. ہاں البتہ برائی ہے، اس برائی کی وجہ سے ان کو سمجھا سکتے ہیں، کوئی بھی برائی ہو تو وہ برائی، لیکن وہ بھی نرمی کے ساتھ، نہایت ادب و احترام کے ساتھ، چاہے وہ مانے نہ مانے، ہاں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام پاک کے اندر ایک نہیں بہت ساری باتیں نقل کی ہے، اس میں ہے یا ابتی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے باپ آزر کو جو ہے نہایت پیار محبت سے کہا تھا، اے میرے پیارے ابائیوں، تو ان کی طرف سے تو نرمی تھی، لیکن باپ جو ہے وہ تو چونکہ مانتے نہیں تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ اور زیادہ سختی کی. انہوں نے تو یہ کہہ دیا لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، یہ سب باتیں چھوڑ دو توحید کی، اور میں اور جس طرح ہم جو ہے بتوں کی عبادت کرتے ہیں تو عبادت کر، اگر تو ایسا نہیں کرے گا میں تجھے پتھر مار کے مار دوں، مار ڈالوں گا یوں، یا پھر یہ کہ مجھ سے بہت دور چلا جا یوں. یہ تو باپ کی طرف سے تو یہ رویہ تھا، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ یہ سلوک تھا. تو اسلام یہ سلوک سکھاتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرو. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے دنیا میں تو برکت ملتی ہے، آخرت میں معلوم نہیں انسان کا درجہ کتنا اونچا ہو جاتا ہے. ایک حدیث سناؤں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے خواب بالکل حق ہوتے ہیں، سچ ہوتے ہیں، ہمارے طرح کے خواب نہیں ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں اور جنت کے اندر کوئی قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے. دیکھیے آپ کا بیٹا اگر کوئی بہت بڑے مجمع کے اندر تلاوت کرتا ہو آپ کی کتنی خوشی ہوتی ہے، لیکن یہ تو جنت میں تلاوت کرتا ہے، اور سننے والے بھی کون، ہمارے جیسے نہیں، تم جیسے نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت سنی کہ کوئی تلاوت کر رہا ہے، تو بعد میں پوچھا کون ہے، تو پتہ چلا کہ وہ تو حضرت حارثہ ہے، حارثہ بن عمان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مرتبہ ان کو اتنا اونچا اس لیے ملا کہ یہ اپنی والدہ کے بڑے فرما بردار تھے. دیکھیے تو والدین کی فرما بردار ہونا یہ بہت بڑی خوبی ہے، اور اس خوبی کی سب سے بڑی دلیل آپ کو پیش کرتا ہوں، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر سب سے اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن بعض بعض اخلاق کو اللہ تعالیٰ ان کی زبانی یا اللہ تعالیٰ خود بیان بھی فرما دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے فرما دیتے ہیں تاکہ امت جو ہے اس کی اقتداء کرے، اس کی اتباع کرے، وہ بھی کوشش کرے کہ ہم بھی ویسے بن جائیں. حضرت یحییٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق کلام پاک میں ہیں کہ وبرم بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیہ. یہ حضرت یحییٰ جو ہے، حضرت یحییٰ کا نام قصہ بہت لمبا ہے، حضرت زکریا بہت بوڑھے ہو گئے تھے، 90 سال کی عمر ہو گئی تھی، بوڑھے ہو گئے تھے، پھر بھی اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس عمر کے اندر عام طور پر تو کوئی بچہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال تو قادر ہے تو عطا کر. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بیٹا بھی عطا کر دیا، اور اللہ نے خود ہی نام بھی رکھ دیا کہ جاؤ تمہارا بیٹا ہوگا، اس کا نام ہم رکھتے ہیں، یحییٰ بیٹا ہوگا. اس یحییٰ بیٹے کی تعریف اللہ فرماتے ہیں وبرم بوالدیہ، یہ اپنے والدین کا بڑا ہی فرما بردار تھا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب پیدا ہوئے تو چونکہ ان کے ابا نہیں تھے تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اگر بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. حضرت مریم بھی بہت پریشان تھی، حضرت مریم گود میں لے کر آئی اور لوگوں نے کہا کہ یہ کیا، تو انہوں نے اشارہ کر دیا کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہو، اس بچے ہی سے پوچھتے ہو. ظاہر بات ہے کہ چند گھنٹے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ کیسے گفتگو کر سکتا ہے، وہ تو رو سکتا ہے بس یا اوں آ کر سکتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی وقت یہ چند سارے جملے کہے، ایک جملے نہیں بہت سارے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکاً اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آگے ہے وبرم بوالدتی، یہ اتنے سارے جملے کا کی تفسیر کبھی کریں گے. انہوں نے یہ بھی کہا وبرم بوالدتی، اور میں اپنے والدہ کا بڑا ہی فرما بردار ہوں. تو معلوم ہوا ماں باپ کا فرما بردار ہونا جو ہے یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق میں سے، ان کی صفات میں سے بہترین صفت ہے. تو اس صفت سے متصف ہونا چاہیے، اگر کوئی آدمی اس سے متصف نہیں ہے تو اس کو اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی فکر کرنی چاہیے. میں نے یہی ذکر کر رہا ہوں کہ جس طرح رمضان جو ہے مغفرت کا وقت ہے، اسی طرح جن کے والدین ہیں وہ مغفرت کا ذریعہ ہے. ماں باپ کو خوش کریں، ماں باپ کو خوش رکھیں، شریعت کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ آپ جنت جو ہے آپ کے لیے جو ہے ریزرو ہو جائے گی. جنت کیوں، ماں باپ کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اور باپ جو ہے جنت کا دروازہ ہے. اور اگر جو ہے آپ ان کو ناراض کریں اور ناراض کرنے کے بعد کتنی بھی نیکیاں کریں ان نیکیوں کی اللہ کے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے. تو بہرحال جو ہے ماں باپ اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے, اور اس سلوک کرنے کی وجہ سے جیسے میں نے بتایا آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں, دنیا کے اندر بھی بہت ساری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں, بہت سارے گناہ تک معاف ہو جاتے ہیں. ماں تو ماں, ماں کی جو بہن ہوتی ہے خالہ وہ بھی ماں کی برابر ہے. ایک صحابی تھے, ان سے کوئی گناہ ہو گیا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ حضور مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا کروں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں؟ تو کہا کہ نہیں ہے, یعنی ماں بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے. کہا تمہاری خالہ ہے؟ تو کہ ہاں خالہ ہے. کہا جاؤ خالہ کی خدمت کرو, اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے. بتائیے. اور ماں باپ اگر واقعتاً جو ہے خدمت کے محتاج ہوں, مثلاً بستر پر ہے, صاحب فراش ہیں, تو ایسی صورت میں ان کی خدمت کرنا واجب اور فرض ہے. اس کے لیے جو ہے آپ حتیٰ کہ جہاد تک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے منع فرمایا ہے. حالانکہ جہاد میں جانا جو ہے کوئی آسان کام نہیں ہے, اولاً تو انسان چاہتا نہیں, لیکن جن کے دلوں کے اندر اسلام کی وقت ہوتی ہے, اہل کلمۃ اللہ کا شوق ہوتا ہے, وہ جہاد کے لیے تیار ہوتے ہیں. تبلیغ جماعت میں ہی جانے کا نام لیتے ہیں تو ہم سب گھبراتے ہیں, حالانکہ اس میں کچھ ہوتا نہیں. مسجد میں جا کے چند دن تک جو ہے اللہ اللہ کرنا ہوتا ہے. جہاد میں جانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. ایک صحابی تھے, وہ یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک گئے. کہاں سے؟ یمن سے لے کر مدینہ منورہ تک گئے. اور وہ اسی لیے گئے تھے کہ تاکہ میں بھی جہاد میں شریک ہو جاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے پوچھا, حالات پوچھے, اس میں یہ بھی پوچھا کہ تمہارے والدین ہیں؟ کہ ہاں ہے. ان کی اداد ہے؟ اداد تو نہیں ہے. کیوں؟ ان کی خدمت کی ضرورت, اس لیے انہوں نے اجازت نہیں دی. لیکن بہرحال مجھے شوق تھا اس لیے میں آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں, تم جہاد میں نہیں جا سکتے, تم وہیں جاؤ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, یہی تمہارے لیے جہاد ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیے. تو اس لیے ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے. ماں باپ کی خدمت ہر وقت ہمیشہ آدمی کو کرنا چاہیے. وہ بلکہ اگر صحت مند ہو تو ابھی آپ ان کے لیے مستعد رہیں, تیار رہیں, اور اگر وہ محتاج ہو گئے ہیں, صاحب فراش ہیں, یا چلنا پھرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا ہے, پھر آپ سارے کام کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ کام کریں, ماں باپ کی خدمت کریں. اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے, آپ کے لیے جنت بھی واجب ہو جائے گی, اور جو ہے دوسرے نفلی جو کام ہیں ان نفلی کام سے زیادہ ثواب آپ کو یہاں ملے گا. تو اسی بعد مرتبہ ایسا ہوتا ہے انسان کے ماں باپ چلے جاتے ہیں, ماں باپ جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی ہے. اور عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے, جب کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے. نعمت جب جاتی ہے تبھی اس کے بعد اب یہ نعمت چلی گئی. جیسے عام طور پر جوان آدمی ہوتا ہے تو سارے اعضاء مضبوط ہوتے ہیں, تو اس وقت ان اعضاء کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے, نہ آنکھ کی نہ کان کی. لیکن وہی آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے, اب پیر جواب دینے لگتے ہیں, اب جو ہے اب پتہ چلتا ہے کہ میرے گھٹنے کتنے اچھے تھے. یوں ابھی کل ہی میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ ایک آدمی ہسپتال میں گیا, تو سانس لینے کی بڑی تکلیف تھی اس کو. تو وہ عرب آدمی تھا, تو اس کو جو ہے آکسیجن لگایا. تو آکسیجن لگانے کے بعد ایک دن کے بعد جو ہے مطلب کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. تو کہا کہ 2000 ریال بھرو. تو پھر وہ رونے لگا, تو وہ سمجھے کہ یہ بیچارہ خالی آدمی یعنی کڑک ہوگا, فقیر آدمی ہوگا, پیسے نہیں ہوں گے اس لیے وہ رو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں میرے پاس پیسے ہیں, میں پیسے ادا کر دوں. بھائی روتا کیوں ہے؟ بھائی روتا اس لیے ہوں کہ زندگی بھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی صحت دی تھی اور اللہ تعالیٰ کا آکسیجن لے رہا تھا, لیکن کبھی اس کی احساس تک نہیں ہوا کہ یہ کتنی کی بڑی نعمت ہے. آج میں احساس ہوا کہ ایک دن کی وجہ سے جو ہے مجھے 2000 ریال دینے پڑے. اب اگر میں زندگی بھر کا حساب لگاؤں تو کتنا اللہ تعالیٰ کو کتنا مجھے فیس دینی پڑے گی, کتنا ادا کرنا پڑے گا. تو یہ تو خالی ایک مثال ہے, تو ایسی تو ہزاروں مثال ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دے رکھی ہیں, کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں. کون سی نعمت ایسی ہے؟ اسی لیے تو کلام پاک میں ہے, وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ, اگر تم شمار کرنا چاہو اللہ کی نعمت کو. یہاں لفظ نعیم جمع کا لفظ نہیں لائے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں فرمایا, بلکہ اللہ کی ایک نعمت کو, یعنی اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ ان کے اندر ہزاروں نعمتیں چھپی ہوئی ہے, تم اگر ان کو سوچنا چاہو تو سوچ بھی نہیں سکتے. آدمی بوڑھا ہوتا ہے, دانت چلے جاتے ہیں, دانتوں میں تکلیف ہوتی ہے, اب اس کو پوچھو. کسی کی آنکھ کی بینائی چلی جاتی ہے, اس کو پوچھو. اور جب جوان تھا آنکھیں بھی خوب کام کر رہی تھی, دانت بھی خوب کام کر رہے تھے, تو اب کیا ہے؟ تو اس طرح اللہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر اس وقت نہیں ہوتی جب ہوتی ہے. تو کسی کے ماں باپ ہیں بہت بڑی نعمت ہے, بڑی قدر کرنے کا موقع ہے, قدر کر لو, ان سے دعائیں لے لو. لیکن اگر اتفاق سے وہ چلے گئے ہیں تو اب جو ہے اب ان کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کام بتائے ہیں. سب سے پہلا کام تو وہی کلام پاک میں خود موجود ہے, وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ان کے لیے دعا مانگتے رہو, اے اللہ جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ پیار کیا تھا, مہربانی کی تھی, محبت سے ہمیں پالا تھا, اسی طرح اے اللہ آج جو ہے وہ آپ کی جوار رحمت میں ہیں, آپ ان کے ساتھ مہربانی کا اور فضل و کرم کا عفو مغفرت کا معاملہ کیجیے. یہ دعا کرتا رہے آج. دوسرا استغفار. ہر آدمی کو معلوم ہے کہ بہرحال کچھ نہ کچھ کوتاہی ہر ایک سے ہو جاتی ہے, تو خاص طور سے مغفرت طلب کرنا یہ بھی بہت بڑی بات ہے. تو عام دعا بھی کرنی ہے اور استغفار بھی کرنا ہے. اسی کے ساتھ ایصال ثواب کیا, ان کے لیے کچھ پڑھ کے بخشو, ان کے نام پر کچھ فقیروں کو کھلاؤ, غریبوں کو کھلاؤ, کسی کو کپڑا پہنا دو, رمضان شریف آ رہا ہے افطاری کرا دو, غریبوں کے یہاں پیسے بھیج دو, افطاری کرا دو. ایسی صورت میں کیا ہوگا, وہی وہ جو آپ جو کچھ کریں گے وہ ان کو وہاں پر پہنچے گا. تو ان کے لیے صدقہ کرو. مالی صدقہ عام طور پر کوئی کرتا نہیں ہے, لیکن مالی صدقے بھی کرو اور میں نے مثال دی یہ بھی کراؤ, اور صدقہ جاریہ اگر کر دو وہ تو سبحان اللہ. جیسے عام طور پر رمضان شریف میں چندہ والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو حافظ بنا دو, آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے. حقیقت میں آپ اس طرح خرچ کر کے جو کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کے والدین کی نیت سے آپ کریں گے, آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا. تو بہرحال دعا ہے, استغفار ہے اور اسی طرح صدقہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کا بھی اکرام کیا جائے. آپ کے والد کے جو دوست تھے ان کا اکرام کیا جائے, آپ کی والدہ کی جو سہیلی تھی ان کے ساتھ جو ہے آپ اچھا رشتہ رکھیں, ان کے ساتھ اچھا رکھیں. اسی طرح جو ہے والدین نے اگر کوئی وعدہ کر رکھا ہے, مثلا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والد صاحب جو ہے ہر کہا تھا کہ ہر مہینے جو ہے یا ہر سال جو ہے میں اس مسجد کے اندر اتنے پیسے دوں گا, یا فلاں کام جو ہے دین کا ہے میں کرا دوں گا, آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو گنجائش دی ہے, آپ والد صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا کرا دیجئے. ایسی صورت میں ان کا اعمال کی وجہ سے آپ بار میں شمار ہو جائیں گے, آپ نیکی کرنے والے میں شمار ہو جائیں گے, آپ فرما بردار اولاد میں شمار ہو جائیں گے. تو بہرحال دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کی سہم فہم بھی عطا فرمائیں, شریعت پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیں. جن کے والدین حیات ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سروں پر ان کے سائے کو تادیر قائم رکھے, جن کے والدین جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام نصیب فرمائیں. باخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
A couple of important announcements, inshallah. First is, inshallah, many of you are aware that we had Brother Sijad Hussein, who's from Walsall, who was on the global Sumud flotilla earlier on this year, last year. Inshallah, there will be another flotilla going this year again in March, inshallah. To help raise funds for that, inshallah, this weekend on Sunday, there is a sponsored car wash, a charity car wash, at the Virgil's Masjid car park between 11 and 5. All brothers and everybody listening at home is encouraged to support that very worthy cause. And the second announcement is, inshallah, tomorrow evening after Isha Salah. Isha Salah is at 7:30 from tomorrow, inshallah. After Isha Salah, we've got a special program with Mufti Liaqat Zaman from Asufa Institute in Birmingham. And inshallah, he'll be delivering a program on zakat, its uses, and there'll be a question and answer session on what zakat is payable on, including he's going to cover topics around pensions and other sort of modern day assets as well. So all brothers and sisters, there's a program for sisters as well, so sisters will be upstairs. All brothers and sisters are encouraged to attend. Many of us give our zakat in Ramadan, so it's in preparation for that to make sure that we're adhering to what needs to be given properly. That's why we've got this program, inshallah, tomorrow after Isha Salah at 7:30. And then finally, as we're all aware, we are in a very built-up area. There isn't many parking spaces. And the parking spaces that are in the car parks, brothers are encouraged to use those spaces properly and put the cars into all of the allocated spaces. And if you're parking in the middle, blocking people, and not just for Jummah Salah, but also for other Salahs, make sure you unblock people and leave before you pray your sunnah, or move your car before you pray your sunnahs and nafil, so you're not causing trouble to the other musallis and delaying them if they need to go somewhere. Also, especially during Jummah Salah, we've had numerous complaints from residents, from the bus company. We've got people blocking both sides of Milton Street. So they're already parked on this side, the masjid side, but they're now parking on the half on the pavement, half on the road, on the other side. That's stopping buses from going through. Sometimes the buses are having to wait 10 minutes. My brothers, this is not a good example of us as Muslims. What kind of impression are we giving to those around us? You know, there is the hadith of our Prophet ﷺ that when, you know, it's, you know, a Muslim should move a blockage out of the road, words to that extent. We're blocking the road and causing inconvenience to other people. Let's try and get here a couple of minutes earlier so we're not doing that, and we're parking sensibly and not causing inconvenience to the others. Jazakallah khair. Assalamu alaikum.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Yeah.
Alhamdulillah الذي عم على الخلائق لطفه والإحسان وهدانا إلى طريق شكره تفضلا على الإنس والجان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحنان المنان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد بني عدنان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران أما بعد فيا معشر الإخوان قد حان عليكم شهر عظيم شهر مبارك شهر رمضان اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا ألتمس لجميع المحاضرين أن يحافظوا صلاة الخمس واعلموا أن الصلاة عماد الدين فمن أقامها قام الدين ومن هدمها هدم الدين وقال عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وقال عليه الصلاة والسلام في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف الله المستعان وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إن أهم أمركم عندي الصلاة من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع وقال عليه الصلاة والسلام بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة وقال عليه الصلاة والسلام إن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر وقال عليه الصلاة والسلام عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وعنم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى أزواج سيدنا ومولانا محمد وعلى أصحاب سيدنا ومولانا محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان وحين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وسودان وفي الهند وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم أصلحهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وصلى الله على النبي الأمي الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
صفوں کو درست کر لے خالی جگہوں کو پور کر لے اللہ اکبر سبحانك اللہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك
ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سنة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا أبدنا وذرياتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلنا سهل. وأنت تجعل هذا سهلا يا شيخ. اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وولاها. اللهم ارحمنا بترك المعاصي والمعاصين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم وكفى. اللهم اشفنا واشف مرضانا مرضى المسلمين وحفظهم. سمعنا وأطعنا وغفر لنا ما سيئنا برحمتك يا رب العالمين.